جزاكم الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة الفرقان کی یہ جو آخری آیات ہیں 64-63 سے لے کر کے آخر سورت یعنی آیت نمبر 77 تک, تو یہ ہم آج سے پڑھنا شروع کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفرقان کی سیر حاصل تفسیر پڑھ کر کے اس کے اوپر کافی ساری ڈسکشنز کر کے مکمل کیا. اس کی سمری ابھی ہم نہیں کریں گے, تھوڑی بہت تو اس کے اندر ہی آ جاتی ہے. تو یہ جو آیات ہیں, یہ ان کا ٹائٹل حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا ہے باقاعدہ عباد الرحمن, رحمان کے بندے. عباد عبد کی جمع ہے. تو یہ خاص ٹائٹل انہوں نے کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ساری آیات کو ایک جگہ جمع فرما دیا اور یہ آخری سورت تک یہی مضمون چل رہا ہے, تو ٹائٹل بنانا آسان ہو گیا. اور پھر یہ جو آیات ہیں یہ ہمارے لیے بہت یعنی ہیں بھی اس طرح سے ریلیونٹ کہ گویا کہ ان کو پورا ایک سیٹ کے طور پر ہم اگر دیکھیں تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہے اس کے اندر. تو اس کی انہوں نے فٹ نوٹ کے اندر ایک ایکسپلینیشن لکھی بھی ہے کہ یہاں یہ عنوان اس لیے قائم کر دیا گیا ہے, یعنی عنوان کا مطلب ٹائٹل, تو یہاں یہ عنوان اس لیے قائم کر دیا گیا ہے کہ اس کو مستقل رسالے کی صورت میں اس نام سے شائع کیا جا سکتا ہے, یعنی باقاعدہ ایک بک فارم میں, ایک یعنی ایک رسالہ میگزین کے فارم میں آپ اس کو شائع کر سکتے ہیں. اور جب ایسا کیا جائے تو اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی جائے. ٹھیک ہے, تو ایک فقہی مسئلہ بھی بتا دیا کہ چونکہ جب الگ سے اس کو پڑھیں گے تو اس قرآن کی آیات کو تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ ضروری ہے, تو وہ بھی لکھ دیا جائے. یہاں پر تو نہیں لکھا ہوا کیونکہ یہ تو سورت کے اندر ہی اس کو یہاں پر مینشن کیا. بہرحال, تو عباد الرحمن, رحمان کے بندے, اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, ان کو ڈسکرائب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر. ٹھیک ہے کہ عباد الرحمن ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں, ایسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم ان کا ترجمہ کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر ہم خلاصہ تفسیر پڑھتے جائیں اور معارف و مسائل بھی. جیسے ایک آیت پڑھی, اس کا ترجمہ کیا, اس کے خلاصہ تفسیر پڑھی اور اس کے معارف و مسائل. تو اگر اس طرح سے چلیں تو پھر ٹاپک وائز بھی ڈسکشن ہوتی رہے گی انشاءاللہ. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ, کہ اور رحمان کے بندے, الَّذِينَ, یہ وہ ہوتے ہیں جو, يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, چلتے ہیں زمین کے اوپر دبے پاؤں. مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا, تو یہ چلتے ہیں, یمشونا زمین کے اوپر دبے پاؤں. ہونن کا ترجمہ یہاں پر دبے پاؤں سے کیا ہے, باقی تفصیل اس کے آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اور جب بات کرنے لگیں ان سے بے سمجھ لوگ تو کہیں صاحب سلامت. ٹھیک ہے, کیا مطلب, یعنی یہ تو تھوڑی سی پرانی اردو ہے, تو اگر ہم اس کو ابھی ٹرانسلیٹ کریں تو اگر یہ بات, یعنی اگر بے سمجھ لوگ یا جاہل لوگ ان سے خطاب کریں, ان کو ایڈریس کریں, تو یہ لوگ کہتے ہیں سلام, سلام کہتے ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو اس آیت کی خلاصہ تفسیر میں حضرت نے جو تھوڑی تفسیر لکھی ہے وہ بھی پڑھ لیتے ہیں, پیج نمبر 498 کے اوپر ہے, کہ حضرت رحمان کے خاص بندے وہ ہیں. یہ خاص جو ہے یہ تفسیری طور پر انہوں نے بریکٹس کے اندر لکھا. ٹھیک ہے, ہاں پیج نمبر آپ ہدایت اللہ صاحب یہاں پر 497 ہی ڈال دیں, کیونکہ یہیں سے ترجمہ شروع کر رہے ہیں 497. تو حضرت رحمان کے خاص بندے, کیونکہ یہاں پر جو جن بندوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں نا, تو یہ تو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ محنت کر کے اس مقام پہ پہنچے ہوتے ہیں نا, تو اس وجہ سے یہ عام لوگ نہیں ہوتے, یہ خاص لوگ ہوتے ہیں اسپیشل. تو یہ وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اب عاجزی کے ساتھ چلنے کا مطلب کیا ہے, کہ مطلب یہ کہ ان کے مزاج میں تواضع ہے تمام امور میں, اور اسی کا اثر چلنے میں بھی ظاہر ہوتا ہے. خاص چال کی حیت بیان کرنا مقصود نہیں ہے کہ نرم نرم طریقے سے پیر زمین پہ رکھتے ہیں, یہ مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے, بلکہ اس کے مفہوم کو دیکھا جائے گا کہ چلنے سے مراد یہاں پر کیا ہے, ہلکے ہلکے پیروں, دبے پیروں چلنے سے مراد یہاں پر کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مراد جو ہے وہ تواضع ہے تمام امور میں, یعنی عاجزی, انکساری, ہیوملٹی, ہمبلنس, ہر کام کے اندر, چاہے زبان سے وہ کام کر رہے ہوں, بولنے کا کام کر رہے ہوں, چاہے جو ہے وہ کسی کے ساتھ ویسے ان کی انٹریکشن ہو رہی ہو, خدمت وغیرہ کا کام کر رہے ہوں, ہر چیز کے اندر ہمبلنس ہوتی ہے. اب اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ کیونکہ دماغداری کے ساتھ, دماغداری کا مطلب کہ بہت ہی کانشیس ہو کر کے کہ میں کیسے چل رہا ہوں, میری سٹیپس کیسے پڑ رہے ہیں زمین کے اوپر, اور مجھے ایسے کرنا ہے, پھر یعنی پہلے سیدھا قدم ایسے اٹھانا ہے, پھر الٹا قدم ایسے اٹھانا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ دماغداری کے ساتھ چلنا کہلائے گا, یعنی اب بہت ہی اوور کانشیس ہو کر کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو دماغداری کے ساتھ نرم رفتاری موجب مداح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, مداح کا مطلب ہوتا ہے تعریف, اور موجب کا مطلب جو کہ تعریف کو واجب کرے. ٹھیک ہے, یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی تعریف کی جائے, عام الفاظ میں یہ کہا جائے گا بہت ہی دماغداری کے ساتھ نرم رفتاری سے چلنا, یہ کوئی تعریف کے قابل چیز نہیں ہے. موجب مداح کا یہ مطلب ہوتا ہے. اور یہ تواضع تو ان کا طرز خاص اپنے اعمال میں ہے, یعنی ان کے اعمال اوور آل تواضع والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو عاجزی کے ساتھ چلنے کی تفسیر ہو گئی, مختصر تفسیر. اور آگے کیا فرمایا تھا, وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, تو اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اور دوسروں کے ساتھ ان کا طرز یہ ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ان کا اپنا چلنے کے انداز کے بارے میں بات ہو رہی تھی, اب دوسروں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے, کہ جب ان سے جہالت والے لوگ جہالت کی بات چیت کرتے ہیں, یعنی ایک جاہلانہ انداز میں, ایک انکلچرڈ فارم میں لوگ اگر ان سے ڈیل کرتے ہیں, تو وہ رفع شر کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے شر دور ہوتا ہو, شر پیدا نہ ہوتا ہو, بلکہ رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, تو شر اٹھتا ہو, یعنی ختم ہوتا ہو. ٹھیک ہے, شر کاز نہیں ہوتا ہو, مطلب یہ کہ اپنے نفس کے لیے انتقام قولی یا فعلی نہیں لیتے کہ بھئی اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا, اب میں اس کو مزہ چکھاؤں گا, ٹھیک ہے، چاہے زبان سے بتا چکا ہوں اس کو ذلیل کر کے یا اس کو تکلیف پہنچا کر کے، یا ہاتھ پیر سے اس کو کسی طرح تکلیف پہنچا کر کے مزا چکھاؤں، یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے نفس کے لیے انتقام قولی یا فعلی نہیں لیتے، ٹھیک ہے؟ البتہ یہاں پہ اور کو آپ البتہ پڑھ سکتے ہیں کہ البتہ جو خشونت، تادیب و اصلاح و سیاست شرعیہ یا اعلی کلمت اللہ کے لیے ہو، اس کی نفی مقصود نہیں ہے یہاں پر. کیا مطلب جی؟ خشونت کا مطلب تو ہو گیا کہ جو آپ اس کو ان کو ڈرانا دھمکانا، ٹھیک ہے، کرتے ہیں کسی دوسرے کو، اس کی ادب کے لیے. تادیب کا مطلب ہوتا ہے ادب سکھانا، ٹھیک ہے؟ جیسے بچے کو اگر ضرورت پڑ جائے کہ وہ بہت شرارت کر رہا ہے، تکلیف پہنچا رہا ہے اور چیزوں کو خراب کر رہا ہے، تو اس کو ادب سکھانا پڑتا ہے. اب بچوں کو کیسے ادب سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ شروع میں تو آپ اس کو پیار محبت سے ادب سکھائیں گے، لیکن نئی بات مان رہا بلکہ بہت ہی زیادہ الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے، تو اب آپ کو اس کو ڈانٹنا پڑے گا. ڈانٹنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ڈانٹنا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کو کچھ لوگوں نے اس طرح سے سمجھا بھی دیا ہے کہ نہیں بھائی، ڈانٹنا تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے. تو اب جو ہے نا انہوں نے نہیں ڈانٹنا، تو بچہ جو ہے نا پھر اس نہ ڈانٹنے کی وجہ سے اس کے اندر جو اس کی خرابیاں ہوتی ہیں وہ جڑ پکڑنا شروع ہو جاتی ہیں، پکی ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب وہ بچہ جو ہے نا وہ ہے تو انسان ہی نا بھائی، انسان ہی کا بچہ ہے نا، تو وہ کوئی فرشتے کا بچہ تو نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی جو ہے وہ اسپیس کی مخلوق تو نہیں ہوتی نا، وہ انسانی کا بچہ ہوتا ہے نا، تو انسان ہی ہے وہ. تو انسان جو ہے نا وہ جب اس کے اندر عادتیں جڑ پکڑ لیتی ہیں نا، تو پھر وہ یعنی ایکسپلوئٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، بچہ بھی ایکسپلوئٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے کسی ایسے شخص کو جو کہ بہت نرم، ہمیشہ اس کے ساتھ نرمی اختیار کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے بچے پھر والدین کو باقاعدہ ایکسپلوئٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو والدین پھر ادب سکھانے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کو بالکل ہی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو غلط غلط ہے، یہ تو بالکل ہی صحیح نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب پھر ان کے بچے ان کے ساتھ ایسے حرکتیں شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چیز پھر بڑھتی رہتی ہے، اور بڑھتے بڑھتے بالآخر جو ہے نا وہ بالکل آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور حد حد کراس کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خشونت تادیب، سوری، خشونت جو تادیب کے لیے ہو، ادب سکھانے کے لیے، یعنی ڈانٹنا، ڈرانا کہ اگر آپ نئی بات مانیں گے تو ہم آپ سے یہ پریویلیج لے لیں گے، ہم آپ کو فلانی جو آپ کو پسندیدہ چیز ہے وہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم آپ کو کسی دوست کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے، ہم آپ کے ٹوائے کو واپس لے لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہلاتا ہے خشونت تادیب کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر پھر بھی بات نہ مانے، پھر بھی بات نہ مانے تو پھر آپ کی پٹائی ہوگی، رائٹ؟ پٹائی سے ڈرانا یہ بھی تادیب کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر وہ نہیں بات مان رہا، نہیں ٹھیک ہو رہا، ٹھیک ہے، تو پٹائی کی دھمکی دینا بھی تادیب کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو خشونت جو تادیب کے لیے ہو وہ اصلاح کے لیے ہو. اب اصلاح کا لفظ جو ہے نا وہ بچوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور بڑوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ بڑوں کو یوزلی ادب سکھانا جو ہے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ادب سکھانے کی عمر جو ہوتی ہے وہ عمومی طور پر بچپن کی عمر ہوتی ہے. جب بڑے ہو جاتے ہیں نا تو پھر وہ ادب سکھانا ایک بالکل ڈفرنٹ کانٹیکس میں ہوتا ہے، کہ جب وہ اپنے آپ کو بالکل پیش کر دیں کسی شیخ کے سامنے، پھر وہ شیخ ان کی ڈانٹ ٹپٹ کر کے اور ان کی جو ہے وہ روک ٹوک کر کے ان کو ادب سکھائے، لیکن ادروائز بڑوں کو اس طرح سے ادب نہیں سکھایا جا سکتا. تو بڑوں کی پھر کسی اور طریقے سے اصلاح کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصلاح کے لیے ہو یا سیاست شرعیہ. سیاست شرعیہ کا مطلب کہ ہماری والی کرپشن والی سیاست نہیں، جو انڈیا پاکستان وغیرہ اور پوری دنیا میں جو چل رہی ہوتی ہے وہ والی سیاست نہیں، بلکہ جو شرعی سیاست ہے، یعنی کسی انتظامی انٹیٹی کے معاملات آپ نے کیسے چلانے ہیں. انتظامی انٹیٹی کا میں نے نام کیوں لیا ہے، کیونکہ صرف ملک جو ہوتا ہے وہ انتظامی انٹیٹی نہیں ہوتی، ایک صوبہ بھی انتظامی انٹیٹی ہو سکتا ہے، ایک شہر بھی انتظامی انٹیٹی ہو سکتا ہے، ایک آرگنائزیشنل یونٹ جس کو کہیں گے، ایک مدرسہ بھی ایک آرگنائزیشنل یونٹ ہو سکتا ہے، ایک سکول بھی ہو سکتا ہے، اور ایک گھر بھی ہو سکتا ہے. گھر بھی تو ایک آرگنائزیشنل انٹیٹی بھی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ذرا رشتہ داریاں ہوتی ہیں اور بہت ہی یعنی ایسے ایسے قریبی تعلقات ہوتے ہیں، لیکن ایک آرگنائزیشنل یونٹ کی حیثیت بھی ہوتی ہے گھر کی، ٹھیک ہے؟ تو ان کے امور کو کیسے چلانا ہے اس کو سیاست کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارا دین باقاعدہ سیاست اس کا ایک شعبہ ہے، عبادت اور سیاست اور تیسرا شعبہ کیا تھا، لفظ ذہن میں نہیں آ رہا، بہرحال تو تین شعبے ہوتے ہیں اس کے، اور ہاں یعنی طریقت یا تو اس کے تو دوسرا شعبہ تھا، اس کانٹیکس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ تو ظاہر ہر کانٹیکس میں ڈفرنٹ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، لیکن سیاست جو ہے نا وہ تین شعبوں میں سے ایک لازمی شعبہ ہے دین کا. ویسے تو ہم پوری کلاسز کے اندر اس کو تفصیل سے ڈسکس کر چکے ہیں، تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ سیاست شریعہ کے لیے ہو یا اعلائے کلمۃ الحق کے لیے یا اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے، یعنی جہاد. اب جہاد میں آپ جا کر کے لوگوں کو پیار تو نہیں کرتے نا، چمکار کر کے ان کو بٹھاتے تو نہیں ہے نا، ان کو تو پھر آپ نے یعنی باقاعدہ تلوار بازی، تیر اندازی، نیزہ بازی یا گولی بازی وغیرہ، یہ سب گولی بازی تو خیر ایک اور ڈفرنٹ کانٹیکس میں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال تو اس کے لیے جو 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 کسی کو ڈرانا، دھمکانا یا مارنا پیٹنا جو ہے نا، یہ یہاں پر مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر مراد ہے اپنے نفس کے لیے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا. جیسے ہمارے خاندانوں میں بہت عام ہے کہ اس نے جو ہے وہ میری بیوی کے ساتھ ایسا کیوں کیا تو اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، یا اس نے جو ہے وہ میرے والدین کو ایسی ریسپیکٹ کیوں نہیں دی جیسی دینی چاہیے تھی، اب میں نہیں چھوڑوں گا اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کرتے ایمان والے، عباد الرحمن ایسا نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ اور بات ہے کہ ہمارا مسئلہ ایک اور بھی ہے نا کہ ہم نے خشوع، تادیب و اصلاح اور سیاست شریعہ اور الائے کلمۃ اللہ، تو ہم نے بغیر کیا کہتے ہیں اس کو کوالیفیکیشن کے، بغیر کوالیفائی کرنے کے ہم نے اپنے آپ کو ان سب کا مستحق بنا لیا ہے کہ جی ہم نے تو لوگوں کو ادب بھی سکھانا ہے، ہم نے لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے، ہم نے سیاست شریعہ بھی کرنی ہے اور ہم نے الائے کلمۃ اللہ بھی کرنی ہے، حالانکہ ہمارے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ کوالیفیکیشن ضروری ہے. یو ہیو ٹو بی اے پیرنٹ ٹو ڈو تادیب آف یور چلڈرن، ہے نا کہ نہیں؟ بھائی آپ بچوں کے والدین ہیں تو پھر آپ نے بچوں کی تادیب کرنی ہے نا. اگر آپ کسی کے والدین ہیں ہی نہیں، پڑوسی کا بچہ ہے اور آپ کہیں گے نہیں میں بھی اس کی تادیب کروں گا، تو بھائی آر یو کوالیفائڈ ٹو ڈو دیٹ؟ بھائی آپ کوالیفائڈ نہیں ہیں بیکاز آپ اس بچے کے والدین نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو اس کے والدین کو بتانا چاہیے کہ بھائی آپ کا بچہ ذرا اس قسم کی حرکتیں کر رہا تھا، تو اگر آپ اس کی تادیب کریں تو ذرا بہتر ہے، اچھا ہوگا آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تب پھر یعنی یہی کر سکتے ہیں آپ، یا یہ کہ اس کے والدین نے آپ کو اتھارٹی دی ہو کہ بھئی آپ کو کبھی ہمارا بچہ نظر آئے ایسی حرکتیں کرتا ہوا تو آپ اس کی تادیب کر سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کوالیفیکیشن، آتھرائزیشن. یو آر آتھرائز ٹو ڈو تادیب ناؤ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ایک سب سے چھوٹی مثال دی ہے آپ کو، اور اسی مثال کے اوپر آپ بڑی بڑی مثالوں کو بھی قیاس کر لیں، ہے نا؟ الائے کلمۃ اللہ کو بھی اس کے اوپر قیاس کر لیں کہ بھئی آپ کو الائے کلمۃ اللہ کی کسی نے اتھارٹی دی ہے، کسی ایسی باڈی نے، کسی ایسی شخصیت نے آپ کو اتھارٹی دی ہے کہ آپ الائے کلمۃ اللہ کریں؟ اگر نہیں دی ہے تو آپ کہاں سے اٹھ کر کے الائے کلمۃ اللہ کرنا شروع ہو گئے؟ نہیں کر سکتے اس طریقے سے. اسی طریقے سے سیاست شریعہ، آپ جو ہے وہ اعلان کرتے جی میں تو آج سے خلیفہ ہوں، ہے نا؟ تو اب تو میں نے جو ہے نا وہ فلانے شہر کی جو ہے نا اس کے سیاست کو شریعت کے مطابق چلانا ہے، تو بھائی آپ کو کس نے خلیفہ بنایا؟ آپ کو کس نے ہی اتھارٹی دی؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان آتھرائز طریقے سے اصلاح، الائے کلمۃ اللہ، تادیب اور سیاست نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے نا وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم یعنی پہلے اگر ہمیں بہت شوق ہو رہا ہے تو پہلے ہم اس کی آتھرائزیشن کہیں سے حاصل کریں، پھر اس کے بعد پھر یہ کام کریں. اس کے بغیر اگر کریں گے تو اس سے فائدہ نہیں بلکہ الٹا نقصان ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور یہ گھر پر بھی اپلائی ہوتا ہے، یہ محلے پر بھی اپلائی ہوتا ہے، یہ ملک پر بھی اپلائی ہوتا ہے، اور یہ پوری دنیا پر بھی اپلائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آج کل تو بڑے اچھے تھے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ ٹیرورزم ٹیرورزم ہے. ٹیرورزم کہاں سے آ گیا؟ ٹیرورزم اسی لیے آ گیا نا کیونکہ بندہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی میں نے دنیا کے اوپر دین اسلام کا جھنڈا گاڑنا ہے، وہ اسلامک ٹیروریزم جس کو کہتے ہیں. تو وہیں سے پھر یہ سب شروع ہوا ہے نا, بم کے دھماکے اور فلانے اور دھمکانے اس قسم کی حرکتیں, ہے نا. تو آتھرائزیشن کے بغیر یہ سارے کام نہیں ہو سکتے. تو یہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں یہ اپنے نفس کے لیے نہیں کرتے, اپنے عقل سے فیصلے کر کے اس کے بعد پھر اس قسم کی حرکتیں شروع نہیں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو ہو گئی خلاصے تفسیر کے اندر تھوڑی سی تفصیل پہلی آیت کے بارے میں. ٹھیک ہے, اب اس کے تحت جو ہے وہ ہم معروف و مسائل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں جس میں کہ تھوڑی سی سمری وغیرہ بھی آ جائے گی پیچھے کی. اچھا, تو معروف و مسائل میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ پیج نمبر 501 کے اوپر لکھتے ہیں کہ سورہ فرقان کے بیشتر مضامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کے ثبوت اور کفار و مشرکین جو اس پر اعتراض کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو کفار اعتراض کرتے تھے ان کے جوابات پر مشتمل تھے. ٹھیک ہے, جیسے کہ ان کا اعتراض تھا نا کہ مال حاضر رسول یاکلون الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کس قسم کا رسول ہے, یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے, اور اس رسول کے ساتھ تو کوئی فرشتہ بھی نہیں ہوتا, اور اس رسول کے پاس تو کوئی خزانہ بھی نہیں ہے, اور اس کے پاس تو باغات بھی نہیں ہے جس میں سے یہ آرام سے اپنی مرضی سے کھا لیا کرتا, یہ کیسا رسول ہو گیا بھی اللہ کا, ہے نا. اس طرح کے اعتراضات کرتے تھے, اور یہ بھی کہتے تھے کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا ان کے علاوہ رسول بنانے کے لیے, مکہ مکرمہ جیسی بستی ہے ایسے ایسے اس کے اندر بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں, اور طائف ایسی بستی ہے ایسے ایسے لوگ رہتے ہیں وہاں پر, سردار اور علم و فضل والے لوگ رہتے ہیں, امیر کبیر لوگ رہتے ہیں, ایک یہی رہ گئے تھے رسول بنانے کے لیے, ایسے اعتراض کرتے تھے یہ لوگ, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جواب دیے تھے جو کہ ہم نے پڑھ کر کے اس کے بارے میں کافی بات کری ہے. اور اس میں کفار و مشرکین اور احکام کی نافرمانی کرنے والوں پر عذاب و سزا کا بھی ذکر تھا, جیسے جہنم کے اندر کہ وہاں پہ مکانن ضیقا, بڑا ہی تنگ مکان جو ہے وہ ان کو ملے گا, اور اس کے اندر ایسی آگ ہوگی اور ایسا ہوگا, یہ سب بھی ذکر تھا. ٹھیک ہے, تو یہ سب تو ہم نے پڑھ لیا ہے, اور ویسے تو حضرت نے ظاہر اتنی ڈھائی لائنوں کے اندر پوری تو ہر چیز کو تو ایڈریس نہیں کر سکتے, لیکن ایک بات ضروری سمجھوں گا کیونکہ اس کا تعلق آگے سے بھی بہت زیادہ ہے, کہ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو بات یاد دلائی تھی نا کہ جب قیامت جب آخرت میں ان کے اوپر عذاب ہو رہا ہوگا تو یہ اس طرح کی باتیں بھی کریں گے نا کہ کاش کہ ہم نے ایسے شخص کو جو ہے وہ اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس دوست نے پھر ہمارے پاس جو ہدایت کی باتیں پہنچی بھی تھی نا, تو اس کے بعد بھی اس نے ہمیں ہدایت کے راستے سے گمراہ کر دیا. صحیح ہے, کہاں تھی وہ والی آیت, ہاں, لقد یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. ٹھیک ہے, کہ شیطان تو انسان کے لیے بہت ہی دغا دینے والی چیز ہے, ہے نا. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, کہ رسول رب سے کہیں گے کہ اے میرے رب, میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, ابینڈن کر دیا تھا. صحیح ہے, تو یہ ساری باتیں بھی ہم نے پیچھے پڑھی تھیں. ٹھیک ہے نا, تو اب آخر سورت میں کیا ہے, یہ بالکل سورت کا جو آخری پارٹ ہے اس میں اپنے ان مخصوص اور مقبول بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا رسالت پر ایمان بھی مکمل ہے, اور ان کے عقائد اعمال اخلاق عادات سب اللہ و رسول کی مرضی کے تابع اور احکام شرعیہ کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مخصوص اور مقبول بندے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, یہ وہ بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کہ جن کے اوپر شیطان تیرا زور نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, یہ عبادی اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص نسبت اپنے ساتھ کری, میرے خاص بندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں حضرت نے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں تو ان کی تشریح جو ہے وہ لازمی سمجھتے ہیں. پہلا لفظ یہ ہے کہ ان کا ایمان مکمل ہے. ٹھیک ہے, ایمان مکمل سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے, مکمل اگر ایمان ہے تو اس کا مطلب کہ ایمان ناقص بھی ہو سکتا ہے, غیر مکمل انکمپلیٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو انکمپلیٹ ایمان کی کیا ڈیفینیشن پھر فقہا بتاتے ہیں, what does it mean to have an incomplete ایمان. ٹھیک ہے, کیا آپ آدھے کافر ہیں اور آدھے مومن ہیں, یہ ہے انکمپلیٹ ایمان, یا آپ 75% کافر ہیں اور صرف 25% مومن ہیں تو اس وجہ سے آپ کا ایمان انکمپلیٹ یا ناقص ہے, کیا ہے مطلب انکمپلیٹ ایمان کا؟ اگر آپ سے بھی پوچھیں, آپ سے بھی تو کچھ کوئز اور سوال جواب ہونے چاہیے کلاس میں نا. تو انکمپلیٹ ایمان سے پھر کیا مطلب ہے ادھر؟ اگر بچہ ایکسیپٹ نہ کرے. اچھا وہ تو خیر بات گزر گئی ہے, وہ بچہ ایکسیپٹ نہ کرے تو پھر کیا کریں گے؟ بس وہی ہے کہ تادیب کی لیول کو بڑھانا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر اگر وہ بالکل بھی ایکسیپٹ نہ کرے تو پھر اپنے آپ کو ہی کوسنا ہوتا ہے کہ بھائی آخر یہ بچہ جو ہے میں بازار سے خرید کے تو نہیں لایا نا, ٹھیک ہے میرے گھر میں میری آنکھوں کے سامنے ہی پلا پڑا ہے نا, تو میری یقیناً اس کے اندر غلطیاں ہوں گی جس کی وجہ سے یہ بچہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ تفصیل ہے اس کی. اینی وے, تو پھر انکمپلیٹ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سوال بھی تو پرائیویٹلی کیا تھا نا, تو انکمپلیٹ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو آٹھ صفات بتائے گئے ہیں, یہ انکمپلیٹ ایمان کی صفات بتائی گئی ہیں, کیا مطلب؟ انکمپلیٹ ایمان کی آٹھ صفات بتائی گئی ہیں. اچھا پتہ نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے کون سی آٹھ صفات. 100% گناہ نہیں چھوٹے ابھی, صحیح. ٹھیک ہے, تو انکمپلیٹ ایمان کا مطلب جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ابھی اس کے اندر 30% کفر ہے اور 70% خالی ایمان ہے, ٹھیک ہے نا, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ بلیو اونلی ان اللہ اینڈ ناٹ ان پروفٹ. نہیں نہیں بالکل بھی نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اونلی اللہ پر ایمان رکھتا ہو پروفٹ پر ایمان نہ رکھتا ہو, بالکل بھی ایسا مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے, عقائد کا پورا نالج نہیں رہنا, نہیں. ٹھیک ہے, اس کو نا ہم ایک مثال سے پھر سمجھاتے ہیں کہ مثال جو ہے نا وہ آپ ایک آدمی کی لیں, ایک انسان بندہ جیسے. ٹھیک ہے, تو اب یہ بندہ جو ہے نا اس کی دو کیفیات ہو سکتی ہیں. ایک کیفیات ہے کہ یہ مردہ ہے, دوسری کیفیت ہے کہ یہ زندہ ہے. ٹھیک ہے, تو مردے کا کیا مطلب ہے؟ مردے کا مطلب یہ نہیں ہوتا نا کہ اس کے اندر 50% لائف ہے اور 50% لائف نہیں ہے, رائٹ. مردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, روح اس کے اندر سے نکل چکی ہے. ٹھیک ہے, اب جب روح نکل چکی ہے نا اس کے اندر سے, تو اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا, اپنے ہاتھ کو نہیں ہلا سکتا, انگلی کو بھی نہیں ہلا سکتا, اپنی آنکھ کو بھی کھول بند نہیں کر سکتا, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, تو بالکل وہ مردہ ہے. یعنی مردہ مردہ ہی ہوتا ہے بھائی, بالکل ہو یا توڑا ہو, وہ مردہ تو پورا ہی 100% مردہ ہوتا ہے نا, کیونکہ روح نہیں ہے اس کے اندر نا. ٹھیک ہے, تو یہ روح کا نہ ہونا جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایمان کا نہ ہو. ٹھیک ہے, کہ بندہ جو ہے نا وہ کفر جو ہوتا ہے, کفر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان زیرو ہے, کل عدم ہے, نان ایگزسٹنٹ ہے اس کے اندر ایمان. ٹھیک ہے نا, یہ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں کفر. ٹھیک ہے, اور آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے, ناٹ ڈوئنگ واٹ ون بلیوز ان کمپلیٹلی, کچھ اعمال ابھی بھی اپنے نفس کی مان کر کرتا ہے, مان کر کر رہا ہو. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یہ صحیح اچھے جواب ہیں. لیکن ابھی مثال جو ہم بندے کی مثال لے رہے ہیں, تو جیسے اس کے اندر روح نہیں ہے نا تو وہ مردہ کہلائے گا, تو کفر کی ایسی مثال ہے. کفر ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر بالکل ایمان نہیں ہے, زیرو ایمان ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, جو انسان زندہ ہوتا ہے وہ زندہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ زندہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر روح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر روح اس کے اندر ہے نا تو اب جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ تو وہ کرتا ہے نا, رائٹ. یعنی کم از کم کچھ نہ کچھ تو وہ کرتا ہے نا, یعنی وہ اپنے ہاتھ پیر اور باقی سارے اعضاء جو ہیں وہ استعمال کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر روح موجود ہے. ٹھیک ہے, بہت ہی زیادہ اس کی حالت خراب ہو گئی, فارج اس کے اوپر گر گیا, پیرالیسس ہو گیا, کمپلیٹ پیرالیسس بھی ہو گیا, تو پھر بھی اس کا دماغ کسی نہ کسی حد تک, سوچ بچار کی حد تک, ویجیٹیٹو سٹیٹ کے اندر بھی اس کو ہم زندہ ہی قرار دیتے ہیں نا. ڈاکٹرز کے یہاں جو ڈیفینیشن ہے کہ بھی زندگی ہے, کیونکہ روح ابھی ہے, برین ڈیڈ نہیں ہوا ابھی تک یہ. ٹھیک ہے, تو بہرحال روح ہے. روح ہے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ کسی شخص کے اندر ایمان ہے. ٹھیک ہے, تو اب ایمان کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایمان اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ از لائک کہ جیسے اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی لینگویج میں بات کریں تو اس کو کہیں گے کہ بھائی ایمان کے خانے میں نا آپ کہیں گے کہ ایمان از ون. ٹھیک ہے نا, اور اگر ایمان نہیں ہے تو آپ کہیں گے ایمان از اکول ٹو زیرو. ٹھیک ہے, تو ہادا تیپر آدھا بٹیر جیسے ہم. اچھا ٹھیک ہے, تو ایمان اگر ہے نا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بندہ زندہ ہے, جیسے اس کے اندر روح موجود ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس بندے کی صحت کیسی ہے, یہ ایک الگ کوشچن ہے. زندہ بندہ, اسی کے اندر آپ صحت کی ڈسکشن کرتے ہیں نا. جو بندہ مردہ ہے اس میں آپ صحت کی تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں کرتے, ہے نا. ڈسکشن کہاں ہوتی ہے, بندے جو زندہ انسان ہوتے ہیں ان میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ بھائی ان کی صحت جو ہے وہ کیسی ہے, کمزور ہے یا میڈیوکر ہے یا بہت ہی اچھی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مثال جو ہے نا وہ ایمان کی مضبوطی کی مثال ہے کہ ایمان کتنا مضبوط ہے. یعنی جیسے کہ بندہ ایک زندہ ہوتا ہے لیکن اس زندہ بندے کے اندر اب صحت کتنی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, کتنی اچھی اس کی صحت ہے. تو یہ مثال ہوگی کہ اس کا ایمان کتنا زیادہ مضبوط ہے. تو جیسے جیسے یہ مضبوط ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے ہوتا جاتا ہے, ویسے ویسے وہ ایمان کامل ہوتا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. اب اس کی اپر لمٹ کیا ہے کہ کتنا زیادہ بڑھ سکتا ہے اس کا ایمان, ٹھیک ہے. تو اپر لمٹ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وہ آپ سمجھ لیں اپر لمٹ جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے نا, وہ ایمان کے میکسیمم ان کے پاس ایمان موجود تھا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ٹھیک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے اس بات کے اوپر, شاہد ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ اس کی اپر لمٹ ہو گئی, ٹھیک ہے نا. تو جتنا زیادہ ایمان کو یہ بڑھاتا چلا جائے گا اتنا زیادہ اس کے اندر اسٹرینتھ آتی چلی جائے گی, ٹھیک ہے. اب یہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا کیسے اور ایمان خراب کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری تفصیل آتی ہے کہ بھائی اس بندے کی یعنی علم بڑھنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ بہت ساری تفصیل کی بجائے جو ہے وہ اگر ایک آسان سے جملے کے اندر اس کو سمیٹنا چاہیں کہ ایمان کیسے بڑھتا ہے اور ایمان کیسے خراب ہوتا ہے, تو اس کو یہ کہیں گے کہ ایمان بڑھتا ہے اطاعت سے, اطاعت سے, ٹھیک ہے نا, یا سبمیشن سے. سبمیشن کا مطلب بھی اطاعت ہی ہوتا ہے کہ بھئی ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا اور رغبت کے ساتھ سر تسلیم خم کرنا, ٹھیک ہے نا. بس یعنی ایک یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ نہیں چاہتے ہیں سر تسلیم خم کرنا, ٹھیک ہے نا, اور صرف جو ہے نا وہ مجبوراً آپ کسی کی اطاعت کر رہے ہیں, لیکن آپ اس کو برا بھی سمجھتے ہیں اور اس سے نفرت بھی کرتے ہیں, لیکن آپ اس کی بات مان رہے ہیں بیکاز یو ڈونٹ ہیو چوائس, یو ڈونٹ ہیو اے چوائس. اگر آپ نہیں مانیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ڈنڈے پڑیں گے, مار پڑے گی آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایمان نہیں ہوتا, بلکہ ایمان کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کو حکم دے رہا ہے اس کے حکم کو صحیح سمجھ کر کے اور اس کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھ کر کے اس کی اطاعت کرنا, ٹھیک ہے نا, یہ ایمان ہوگا. تو جتنی آپ اطاعت کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا, ٹھیک ہے نا, اور جتنی آپ اطاعت جو ہے وہ نہیں کریں گے تو اتنا آپ کا ایمان جو ہے وہ کمزور کہلائے گا. صحبت, صعود سے, صعود بڑی ہا حلوے والی ہا, صحبت, ٹھیک ہے. تو صحبت اور اطاعت نہیں بلکہ اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا. صحبت سے تو اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ایمان کیسے بڑھتا ہے, ایمان صحبت سے نہیں بڑھتا, ایمان جو ہے وہ اطاعت سے بڑھتا ہے, ٹھیک ہے. ورنہ اگر صحبت سے ایمان بڑھتا ہوتا تو پھر وہ منافقین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے, لیکن ان کا ایمان بڑھنا تو کیا, ایمان داخل بھی نہیں ہوا ان کے اندر, ہے نا. تو صحبت فیسیلیٹیٹس اطاعت, ٹھیک ہے, ورنہ اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے, اور اطاعت کی بھی کنڈیشن بتائی ہے آپ کو, ٹھیک ہے. ورنہ جو جن ہوتے تھے نا, جن ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے جو مطیع جن ہوتے تھے, ہیں ان کو سلیمان علیہ السلام نے کس کام پہ لگایا تھا, وہ کیا کہتے ہیں ہیکل سلیمانی کی کنسٹرکشن کے اوپر لگایا تھا نا. تو ہیکل سلیمانی کی کنسٹرکشن جو وہ کر رہے تھے سلیمان علیہ السلام کے حکم پہ کر رہے تھے, لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے تھے, تو ان کو اللہ تعالی کی طرف سے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر نہیں کرو گے تو فرشتے تمہیں آتشی کوڑوں سے ماریں گے, صحیح, اس ڈر کی وجہ سے وہ کر رہے تھے. جیسے ہی پتہ لگا سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے, ویسے ہی انہوں نے کام ختم کر دیا, وہ ویسے ہی ہو چکا تھا کام ختم, اللہ کی حکمت ایسی تھی کام ختم ہو چکا, لیکن وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ وہ جائیں کسی طریقے سے یہ مصیبت ہمارے اوپر سے ٹلے. تو وہ تو ایمان والے جن نہیں کہلائیں گے نا پھر, ٹھیک ہے. ایمان والا جن تو وہ تھا جو کہ ان کے دربار میں ہوتا تھا, جس نے کہا تھا کہ آپ مجھے موقع دیں, میں ابھی لے کر کے آتا ہوں ملکہ سبا کا تخت, ٹھیک ہے. تو وہ ایمان والا جن تھا، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی محبت اور یعنی فرما برداری کے ساتھ جو ہے وہ اطاعت کرتا تھا. ٹھیک ہے، تو اطاعت سے والنٹری کمپلیٹ سبمیشن. ہاں والنٹری کمپلیٹ سبمیشن، تو والنٹری سبمیشن کا لفظ استعمال کریں. ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے نا وہ ایمان بڑھتا ہے، اور جتنی آپ کمپلیٹ سبمیشن کریں گے تو اتنا پھر ایمان کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو والنٹری سبمیشن سے ایمان بڑھتا ہے، اسی کو اطاعت کا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایمان کے کامل اور ناقص ہونے کا یہ مطلب ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 30% کفر اور 70% ایمان تو اس کا مطلب ایمان ناقص. نو، ٹھیک ہے نا، ایمان یا تو ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اگر ہے تو اب اس کے اندر ڈسکشن یہ ہے کہ کتنا مضبوط ہے یا کتنا کمزور ہے. ٹھیک ہے، وہ صحت سے پھر اس کی مثال دی جائے گی. اچھا، پھر انہوں نے اس کی تھوڑی سی اور تفصیل کیا لکھ دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عقائد، اعمال، اخلاق، عادات سب اللہ اور رسول کی مرضی کے تابع اور اطاعت اور احکام شریعہ کے مطابق ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ اگر ان کے سارے عقائد، سارے اعمال، سارے اخلاق، سارے عادات اللہ کی مرضی کے تابع نہ ہو یا شریعت کے تابع نہ ہو تو پھر ان کا ایمان کامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اعمال کی حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں بھئی وہ ہر عمل جو ہے نا وہ یعنی شریعت کے مطابق نہیں کر رہے ہیں، کبھی نماز قضا کر دیتے ہیں، کبھی نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں، ہے نا، کبھی جو ہے وہ ان کے اخلاق جو ہیں وہ کافی بد ہو جاتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، عادتیں جو ہیں وہ ان کی کچھ ایسی خراب سی عادتیں ہو گئی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے گھر والے ان سے پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان سب کی وجہ سے کوئی کافر تو نہیں ہوتا، ہے نا، یہ تو علماء اہل سنت والجماعت کا اجماع اس بات کے اوپر کہ گناہ کبیرہ کا کوئی مرتکب ہوتا ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، تو اعمال، اخلاق، عادات تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اعمال خراب ہو جائیں، اخلاق خراب ہو جائیں، عادات خراب ہو جائیں تو بندہ کافر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات پھر سمجھ میں آتی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، جس کے اعمال جو ہیں وہ ناقص ہیں، عادات ناقص ہیں، تو وہ ابھی ایمان کامل کے درجے پر نہیں پہنچا. ٹھیک ہے، لیکن لفظ عقائد کیوں یہاں استعمال کیا؟ ٹھیک ہے، عقائد بھی اگر اللہ اور رسول کی مرضی کے تابع نہ ہو اور احکام شریعہ کے مطابق نہ ہو تو بھی اس کا ایمان ناقص رہتا ہے. بھئی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عقائد خراب ہو جائیں تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ عقائد اگر صحیح نہ ہو ان کے مطابق تو وہ کامل نہیں ہوتا، اور اگر صحیح ہو جائیں سارے کے سارے تو وہ کامل ہو جاتا ہے. یعنی یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ عقائد خراب ہونے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہہ رہے. ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہے پھر عقائد خراب ہونے سے بندہ کافر کیوں نہیں ہوتا؟ جب تک میں یہ پڑھتا ہوں، اگر کوئی اس کا جواب دینا چاہے تو اس کا جواب دے دے کہ منافق کے اندر ایمان کیا نہیں ہوتا، نفاق ہونا کیا کامل ایمان نہ ہونا ہوگا. منافق کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو عقیدے کا منافق ہوتا ہے نا، عقیدے کے اعتبار سے منافق، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر ایمان زیرو ہوتا ہے. جو عقیدے کے اعتبار سے منافق کہلاتے ہیں اس کے اندر ایمان زیرو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے جیسے منافق ہوتے ہیں، بات کریں تو جھوٹ بولیں، ہے نا، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کریں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کے اوپر اتر آئیں، ہے نا، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی کریں، تو یہ عمل کا منافق ہوتا ہے ایسا شخص. ٹھیک ہے نا، جو کہ انفارچونیٹلی ہم میں سے تقریباً سبھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس یہ والا بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایمان زیرو نہیں ہوتا، عمل کے نفاق کی وجہ سے ایمان زیرو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو عقیدے کے نفاق کی وجہ سے ایمان زیرو ہوتا ہے، عمل کے نفاق کی وجہ سے ایمان زیرو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ورنہ تو پھر ہم سارے ہی گئے تھے، ہے نا، بیویاں بھی جو ہیں وہ حرام ہو جاتی سب کے اوپر ہی، پھر کیا ہوتا. اچھا، تو پھر یہاں بھی جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ عقائد کو بھی انہوں نے اس میں شامل کیا، وہ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ عقائد جو ہوتے ہیں نا، وہ سارے عقائد ایک لیول کے نہیں ہوتے، سارے عقائد ایک لیول کے نہیں ہوتے کہ آپ کے ایک بھی عقیدہ میس اپ ہوا تو آپ ہو گئے سٹریٹ کافر ہو گئے. ٹھیک ہے نا بھائی، عقائد میں بہت ساری تفصیلات ہیں. یہ صرف یہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، صرف یہ عقائد کو تھوڑی ہیں، یہ سات بنتے ہیں نا، یہ صرف یہ کوئی تھوڑی ہے. ان سات میں سے آپ کسی کا انکار کر دیں سٹریٹ کافر،
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ, اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے عقائد ہیں کہ جن میں سے کسی ایک کا بھی آپ انکار کر دیں سٹریٹ کافر, ٹھیک ہے. لیکن عقیدے کی خرابی جو ہے نا وہ اس سے بھی, اس کے علاوہ بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ اہل بدعت حضرات, خواتین اہل بدعت ہوتے ہیں نا, جن کو ہمارے ہاں کچھ دوسرے ٹرم سے بھی پکارا جاتا ہے, ہری پگڑی تو براؤن پگڑی تو فلانی پگڑی ہے, اور وہ بریلوی بھی کہا جاتا ہے جنوں کو, ہے نا. تو اب وہ کیا ہیں, وہ کافر ہیں کیا سارے کے سارے؟ نہیں, کافر ہمارے علماء کافر, ان کو کافر کوئی بھی نہیں کہتا, ہے نا. حالانکہ ان کے عقیدے میں کتنی ساری خرابیاں ہے نا, وہ قبر کے اوپر بھی جا کر کے کچھ قسم کی حرکتیں کر جاتے ہیں, جو ہے وہ دعاؤں کے اندر بھی جو ہے وہ کچھ کر جاتے ہیں حرکتیں, ہے نا, غلط غلط حرکتیں عقیدے والی گڑبڑ کر جاتے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں کو کافر نہیں کہتے, ٹھیک ہے نا. حتیٰ کہ ایون وہ جو سو کالڈ جو وہابی کہلاتے ہیں وہ بھی ان کو کافر نہیں کہتے, الا ماشاء اللہ. تو بھائی عقیدے کی خرابیاں ہیں پھر بھی کافر نہیں ہیں وہ, اس لیے کیونکہ ان کی جو عقیدے کی خرابیاں ہیں یہ بنیادی عقائد کا انکار نہیں کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ لیسر درجے کے جو عقائد ہوتے ہیں نا ان میں انہوں نے مذہب کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایکچولی دوسری طرف بھی یہی, دوسری ایکسٹریم جو ہے نا جو کہ غیر مقلد کہلاتے ہیں, تو وہاں پر بھی عقیدے کی خرابیاں ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ بھی کافر نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو عقائد کا لفظ استعمال کیا ہے یہ بنیادی عقائد مراد نہیں ہے, اس لیے کہ اگر بنیادی عقائد ہوتے تو پھر تو وہ بندہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا نا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان کا ہر, یعنی جو عباد الرحمان بندے ہیں ان کا ہر عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے مطابق ہوتا ہے, جس کو کہ سلف صالحین کا عقیدہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر جو ہے نا عباد الرحمان کے درجے پر فائز ہونے کی ایک کوالیفیکیشن کو پورا کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ان کے اعمال بھی صحابہ کرام کے اعمال کے مطابق ہو جائیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے مطابق ہو جائیں, پھر ان کے اخلاق بھی ہو جائیں, پھر ان کی عادات بھی ہو جائیں, پھر جو ہے وہ پکچر کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ عباد الرحمان میں شامل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. عقائد کیا, عقائد وی, کچھ عقائد متشابہات سے متعلق ہوتے ہیں, عقائد میں کچھ, اچھا جیسے اللہ کا عرش پر استوا ہونا, اس میں غلطی سے کافر نہیں ہوتا. اچھا بنیادی عقائد کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی, سب سے بنیادی تو یہ ساتھ پڑھ دیے نا آپ کے سامنے, آمنتو باللہ, سنتے تو رہتے ہیں جب توبہ کے کلمات پڑھوائے جاتے ہیں نا, تو وہ ساتھ ہو گئے, سب سے بنیادی عقائد ہو گئے. پھر اس کے بعد جب امت کے اندر ضرورت محسوس ہوئی, ٹھیک ہے, تو علماء کے اجماع سے اور قرآن کی ظاہر آیات بھی اس کے اوپر شاہد ہیں, حدیثیں بھی بہت ساری اس کے اوپر شاہد ہیں کہ ختم نبوت یہ بنیادی عقائد میں کنسیڈر کیا نا امت نے, کہ بھائی اگر ختم نبوت کا منکر ہوگا چاہے کسی بھی شیپ اینڈ فارم کے اندر ہو, ذلی ہو, بروزی ہو, فلانا ہو, ڈھمکانا ہو, جس بھی فارم میں ختم نبوت کا انکار کرے گا سٹریٹ کافر, ٹھیک ہے. ایک انجینئر صاحب ہوتے تھے, اس کا کسی نے مجھے بھی کلپ بھیجی, تو وہ انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں, اب تو اللہ کا شکر ہے بند ہو گئے, وہ کیا کہتے تھے کہ ہم قادیانیوں کو کافر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں, اگر وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم انہیں کافر کہنا چھوڑ دیں, ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں کراچی میں, کہتے تھے فٹے منہ, سنا ہے فٹے منہ, صحیح ہے, تو یا بیڑا غرق بھی کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. یہ یعنی کیا, کیوں ہم اس کو قادیانی کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمیں کافر کہتے ہیں, اور آگے کہہ بھی رہے کہ وہ ہمیں کافر کہنا چھوڑ دیں تو ہم بھی ان کو کافر کہنا چھوڑ دیں گے, ٹھیک ہے نا. اب یہ تماشے ہوتے ہیں پھر جب ظاہر اس طریقے سے ان کی حرکتیں لوگ کرنا شروع ہو جا رہے ہیں, اپنے من مرضی کے حساب سے دین میں, دین کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں نا, تو پھر شیطان پھر ان کو اس لیول تک لے کر کے جاتا ہے کہ وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, باہر آ گئے ہیں اللہ رحم کرے. ویسے بھی حالات تو ایسے چل رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں وہ زیادہ دیر تک اندر رہتے نہیں ہیں, بس دور یہی چل رہا ہے اس وقت. بہرحال تو اب یہ جو ہے نا, یہ ایمان کی تکمیل کا تعلق جو ہے نا وہ جیسے کہ اوپر کیا لکھا تھا آپ نے, والنٹری سبمیشن کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے نا, جس کو اطاعت کہتے ہیں, اس کا تعلق جو ہے نا وہ اپنی مسلز دکھانے سے نہیں ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, میچو مین بننا, میچو مین بننا سمجھتے ہیں, اپنی مسلز دکھانا, میں کتنا تگڑا ہوں, میں کتنا جو ہے نا وہ بہادر ہوں, کتنا دلیر ہوں, اور مجھے جو ہے نا وہ ڈر نہیں لگتا ہے, اور میں تو جو ہوں وہ بس صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھتا ہوں, اور میں تو جو ہے نا بس یہ بھی ہوں اور وہ بھی ہوں اور یہ بھی ہوں, میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. اس کا تعلق نہیں ہوتا ایمان سے, ٹھیک ہے. یہ ڈرنا یا نہ ڈرنا اس کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا, ایمان کا تعلق جو ہے وہ اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ آپ تو کیا بہادر بنیں گے, کافر آپ سے زیادہ بہادر بہت سارے موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. ماضی میں بھی بہت سارے بہادر کافر گزرے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور حال میں بھی بہت زیادہ بہادر کافر موجود ہیں جن کے سامنے آپ کی جو ہے نا وہ ایک نہیں چلے گی, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہادر ہونا کا تعلق ایمان سے نہیں ہوتا, ایمان کا تعلق جو ہوتا ہے وہ اطاعت کے ساتھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا آگے سے نہیں جی, قرآن کریم نے, اچھا ہاں ایک بات, اچھا تھوڑا میں پڑھ لیتا ہوں پہلے. ٹو فیل سبمیشن از این آنر, ٹو فیل سبمیشن از این آنر. غیر مقلد تو کچھ معاملے میں صحابیوں کے اجتہاد کی نفی کرتے ہیں, تو صحابیوں کے اجتہاد کی نفی کرتے ہیں نا, تو اب اس میں بھی ہر چیز کو دیکھا جائے گا نا کہ جی وہ صحابی صحابہ کا جو اجتہاد ہے نا, تو اجتہاد کی بھی تو یعنی جس کو کہ اجماع کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اجماع کی آپ لوگوں کو کلاس میں درجے پڑھائے تھے, بلکہ میں نے میسج میں وہ کتاب کے صفحات بھی لے کر کے بھیجے تھے کہ اجماع کے بھی درجے ہوتے ہیں, اجماع قطعی ہوتا ہے, اجماع ظنی ہوتا ہے. تو قطعی کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے, ظنی کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا, اگرچہ کہ وہ صحابہ کرام کا اجماع تھا, لیکن اگر ظنی ہے تو اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ سب تفصیلات جو ہے نا, یہ تو بڑے اکابرین کو یہ باتیں پتہ ہوتی ہیں, اسی وجہ سے کسی کے بارے میں کفر کا فیصلہ کر لینا یہ اس کی اجازت نہیں ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اکابرین اور بڑے جو دارالفتا ہوتے ہیں نا, صرف وہی کسی کے کفر کا فیصلہ کر سکتے ہیں یا کسی کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں. یہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے. بہرحال تو آگے لکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے ایسے مخصوص بندوں کو عباد الرحمان کا لقب عطا فرمایا جو ان کا سب سے بڑا اعزاز ہے, ٹھیک ہے. یوں تو ساری ہی مخلوق تکوینی اور جبری طور پر اللہ کی بندگی اور اس کی مشیت و ارادے کے تابع ہے. تکوینی طور پر یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے تو یعنی اپنی مرضی سے جو افعال کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یعنی کچھ آپ فزیکل ایکشن وغیرہ جو ہے نا, چاہے وہ آپ اپنے ہاتھ پیر کا فزیکل ایکشن ہو, چاہے آنکھ کا فزیکل ایکشن ہو, چاہے یعنی جو بھی اس قسم کے ایکشنز ہوں, تو یہ جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اتھارٹی دی ہے وہ ایکشنز کی اتھارٹی نہیں دی ہے, جو ہمیں اختیار دیا ہے نا وہ ایکشنز کا اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف ایک عقلی چوائس دی ہے, عقلی چوائس, انٹلیکچوئل چوائس, ٹھیک ہے, کہ سیدھے راستے کو میں نے اختیار کرنا ہے کہ میں نے الٹے راستے کو اختیار کرنا ہے, بس یہ یہاں تک ہمارا اختیار ہے, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی عمل, کوئی ایکشن, کوئی آنکھ سے بد نظری, کوئی جو ہے وہ کان سے بد فعلی کا سننا, کوئی زبان ہاتھ سے کسی کو مارنا, کوئی پیر سے مارنا, یہ سب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے اختیار میں صرف اور صرف ہمارا ایک انٹلیکچوئل ڈیسیشن ہے, ٹھیک ہے نا, عقلی فیصلہ, ٹھیک ہے. تو باقی ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی, ٹھیک ہے. تو وہی فرما رہے ہیں کہ ساری ہی مخلوق تکوینی اور جبری طور پر اللہ کی بندگی اور اس کی مشیت و ارادے کے تابع ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی یعنی اس کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے, کوئی کچھ نہیں کر سکتا اس کے ارادے کے بغیر, ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر جو عام طور پر نوجوانوں کا یا سیلف ایجوکیٹڈ دینداروں کا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ جی جب سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو پھر ہمیں جنت کیوں ملے گی اور کسی کو جہنم کیوں ملے گی, ٹھیک ہے. تو اس کا جواب یہی دیا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہم انٹلیکچوئل فیصلے کرتے ہیں نا, انٹلیکچولی کوئی چیز ہم چوز کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, باقی عمل تو ویسے ہی اللہ کے اختیار میں, لیکن یہ جو ہم فیصلہ کرتے ہیں تو یہ فیصلہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں بتایا ہے کہ بھئی یہ تمہیں ہم نے یہ فیصلے کا اختیار دیا ہوا ہے تو ہم ماننے کے لیے مجبور ہیں کہ ہاں بھائی اللہ نے ہمیں فیصلے کا اختیار دیا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کرنا کیا ہے, کیا فیصلہ کریں گے ہم, اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا علم ہے کہ فلاں بندے نے فیصلہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے نا وہ ناقص نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماضی کا تو علم ہے کہ اس بندے نے کیا 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 رائٹ پاسٹ میں کیا کیا کیا, اللہ تعالیٰ کو ماضی کا علم ہے. اللہ تعالیٰ کو صرف حال کا بھی علم نہیں ہے کہ بھائی ابھی یہ کیا کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا, بلکہ اللہ تعالیٰ کو فیوچر کا بھی علم ہے ٹھیک ہے نا. اگر فیوچر کا علم نہ ہوتا, صرف ماضی اور حال کا علم ہوتا تو یہ علم ناقص ہوتا, یہ کامل علم نہیں ہوتا. اور پروردگار تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا علم کامل ہوتا ہے, ماضی کا بھی حال کا بھی اور فیوچر کا بھی. تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس فیوچر کا علم ہے تو ہم کیا ڈیسیشن لیں گے یہ بھی تو فیوچر میں آتا ہے نا رائٹ. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ فلاں بندے نے کیا ڈیسیشن لینا ہے, فلاں بندے نے کیا ڈیسیشن لینا ہے, فلاں بندے نے کیا ڈیسیشن لینا ہے, یہ علم میں الہی کے اندر ہے ٹھیک ہے نا. لیکن جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فورس نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اختیار دیا ہے کہ ہاں بھی تم پسند کر لو یہ والا راستہ یہ والا راستہ, باقی جو عمل کرنا ہے یہ تو تم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی کرو گے, اپنی مرضی سے تم عمل نہیں کر سکتے ہو. یہ تو یعنی ایکسپلیسٹلی اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے عمل ٹھیک ہے, ایکسپلیسٹلی کہہ لیں. باقی وہ جو ہے نا انٹلیکچوئل ڈیسیشن جو ہے وہ کہہ لیں آپ, امپلیسٹلی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں, لیکن یہ تو ایکسپلیسٹلی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ٹھیک ہے. تو اسی کو لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے تو پھر ہم سارے کے سارے ہی بندے اللہ تعالیٰ کے, چاہے وہ کافر ہو چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو, جیسا بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہے کیونکہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اچھا لیکن یہاں پر بندگی سے کیا مراد ہے, یہاں جو لفظ عباد استعمال ہوا ہے تو اس کانٹیکسٹ کے اندر بندگی یا عبودیت سے کیا مراد ہے, تشریعی اور اختیاری بندگی مراد ہے ٹھیک ہے نا. یعنی اپنے اختیار سے اپنے وجود اور اپنی تمام خواہشات اور تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دینا, ایسے مخصوص بندے جن کو خدا تعالیٰ نے خود اپنا بندہ کہہ کر عزت بخشی ہے, ان کے اوصاف آخر صورت تک بیان کیے گئے ہیں, درمیان میں کفر و معصیت سے توبہ اور اس کے اثرات کا ذکر آیا ہے ٹھیک ہے. تو اب اس جملے کا بھی مطلب یہی ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو عباد الرحمان کے درجے پر فائز ہوتے ہیں, ان کا ہر انٹلیکچوئل ڈیسیشن, ان کا ہر ذہنی فیصلہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق یعنی اللہ کی دین کی شریعت کے مطابق ہوتا ہے. یہ خلاف شریعت کوئی فیصلہ نہیں کرتے, خلاف شریعت کوئی ارادہ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا. اب جب ان کا کوئی ارادہ ہی خلاف شریعت نہیں ہوتا ٹھیک ہے, کوئی ان کا چوائس ہی خلاف شریعت نہیں ہوتی, تو اب جو یہ عمل کرتے ہیں which follows their conscious decisions, وہ عمل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر assist کرتے ہیں ان کو کہ ان کا عمل بھی اچھا ہو جائے, ان کا عمل بھی خوبصورت ہو جائے ٹھیک ہے نا. وہ اللہ کی assistance سے ہوتا ہے, فیصلہ یہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں لیکن عمل اللہ کی assistance سے ان کا خوبصورت بن جاتا ہے. اس پیراگراف کی یہی تشریح ہے ٹھیک ہے نا. تو بظاہر ان کے الفاظ سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھئی بڑا سیلف کانٹرڈکٹری الفاظ لگ رہے ہیں نا. یہ ایک طرف لکھ رہے ہیں اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے نا, لیکن دوسری اسی جملے کے فوراً بعد کیا لکھ رہے ہیں کہ اپنی تمام خواہشات, بلکہ خواہشات تو چلو ٹھیک ہے وہ انٹلیکچوئل ڈیسیشن ہو گیا, لیکن تمام کاموں کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دینا. تو اب یہ تو سیلف کانٹرڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہو گئی, ہوگی کہ نہیں ہوگی. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ارادے کے بغیر کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے, اور دوسری طرف لکھ رہے ہیں کہ کاموں کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع بنا دینا, گویا کہ کام ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں, اللہ کی مرضی کے نہیں بلکہ ان کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں. تو بھائی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ کتاب میں بھی کوئی چیز لکھی ہوتی ہے نا, اگرچہ کہ بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہو اس کو بھی سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے نا. ٹیچر از مور اسینشل دین دا بک ٹھیک ہے نا. اگر ٹیچر نہ ہو نا تو پھر بک کو پڑھیں گے, ذرا سا سوچیں گے اس چھوٹے سے پیراگراف کے اوپر تو کانٹرڈکشن سامنے نظر آنی شروع ہو جائے گی اور آپ جو ہے وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے, اور کنفیوز ہو کر کے یہ تو بڑی میجر عقیدے والی کنفیوژن ہوگی, اور اس طرح کی کنفیوژن اگر آپ کے اندر جڑ پکڑ گئی پھر تو گئے, تھوڑی دیر کے بعد ایمان ہی ختم ہو جائے گا ہے نا. تو اسی وجہ سے ٹیچر کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایون کتاب کے مقابلے میں ٹھیک ہے. بہرحال تو اگر یہ بات کسی کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جب تک یہ آپ کے میسیجز پڑھتے ہیں کہ
I mean, coming into existence and getting a chance to submit to Almighty is an honor. हाँ, इस तरह की आप अपनी सोचें जो है वो बनाएं कि हाँ, ये मेरे लिए अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इकराम है मेरे ऊपर कि अल्लाह ताला ने मुझे पैदा किया और मुझे जो है वो ये तो सोचें है ना इंसान की, तो ये सोचें रखना भी जो है ना वो एक अच्छी बात है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा ना कि अपने वजूद और अपनी ख्वाहिशात, तो अपनी सोचों को भी अल्लाह ताला की मर्जी के ताबे करना, ये भी एक इबादुर रहमान की सिफात में से है। ठीक है, दौरे हाजिर में तकवीनी निजाम का क्या मतलब है, समझा दें। दौरे हाजिर में तकवीनी निजाम का क्या मतलब है, यानी तकवीनी निजाम का ताल्लुक दौरे हाजिर से क्या, यानी इट्स नॉट बाउंड बाय टाइम एंड प्लेस वाला मामला तो नहीं कि आज के दौर में तकवीनी निजाम की कोई और शक्ल निकल आई है। बहरहाल, मैं शायद आपका या तो सवाल नहीं समझाऊं या जवाब जो है वो, यानी आप थोड़ा अपने सवाल को थोड़ा मे बी एक्सप्लेन करें तो मे बी इसका जवाब जो है वो कुछ जहन में आ जाए, अल्लाह की तरफ से ही होता है ज़ाहिर है। अच्छा, तकलीद से मुतालिक सवाल है कि दौरे हाजिर में हम किसी, इन्होंने प्राइवेटली लिखा है, इस वजह से आपको मेरी इस बात को सुन करके फिर इनका सवाल पता लगेगा, कि लिखते हैं कि तकलीद से मुतालिक सवाल है कि दौरे हाजिर में हम किसी आलिम को मुज्तहिद तस्वर कर सकते हैं, क्या कोई मुज्तहिद तहकीक की बुनियाद पे अहनाफ से मुतय्यन करदा उसूल व कुयूद से इख्तलाफ कर सकता है, इसी तरह जैसे हम शेखैन रहमतुल्लाह अलैह को कई बातों पे इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह से इख्तलाफ करते हुए दीगर फैसले करते देखते हैं, या फिर इमाम जुफर रहमतुल्लाह अलैह वगैरह भी कुछ मामलात में इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह या शेखैन से अलहदा राय रखते हैं, तो क्या आज के दौर में भी हम किसी को ऐसा समझ सकते हैं कि वो भी आज के दौर में बैठ करके इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के जो फतावा थे तो उनसे इख्तलाफ कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो अब है तो ये जरा आपका गाढ़ा सवाल हर एक के लेवल से के मुताबिक, खैर वो तो खैर हम वैसे भी अक्सर बातें ऐसी कर जाते हैं। तो भाई, इसका जवाब ये है कि जो इज्तिहाद होता है ना, मुज्तहिद जो इज्तिहाद करता है, तो मुज्तहिद के बहुत सारे दर्जे हैं। ठीक है ना, ये जो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक और इमाम अहमद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम जो है ना, तो ये कहलाते हैं मुज्तहिद मुतलक, बहुत सबसे ऊंचा दर्जा जो इज्तिहाद करने वालों का था। ठीक है, तो ये मुज्तहिद मुतलक होते हैं, ये इस दर्जे के अंदर एक्चुअली इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह भी इमाम अबू हनीफा के बहुत क्लोज हैं, बहुत करीबी दर्जा है उनका इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के। ठीक है, तो ये भी जो है ना एक्चुअली मुज्तहिद मुतलक तकरीबन उस दर्जे के ही हैं। ठीक है, तो ये जो दर्जा है ना, ये इन्होंने जो इज्तिहाद किया है इन चार फुकहा ने ना, तो ये इज्तिहाद जो है ना, ये इबादात के अंदर इज्तिहाद ठीक है कहलाता है। सही है, आज के दौर के अंदर भी मुज्तहिद होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारे यहाँ मशहूर है और बहुत, यानी सभी इस बात पे एक्सेप्ट करते हैं कि जैसे मुफ्ती तकी उस्मानी दामोदरकात, ठीक है ना, वो इज्तिहाद के दर्जे पर फाइज हैं, लेकिन इनका जो इज्तिहाद का दर्जा है ये वो वाला इज्तिहाद का दर्जा नहीं है जो कि इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह का इज्तिहाद का दर्जा था। ठीक है, तो ये जो इज्तिहाद करते हैं ना, जो आज के दौर के मुज्तहिद हजरात जो इज्तिहाद करते हैं, जैसे बड़े बड़े शेखुल हदीस हैं या ये कि फिक बॉडीज जो होती हैं वो भी तो बैठ करके इज्तिहाद कर रही होती है ना, ओ आई सी की बॉडी हो गई या और कोई इस किस्म के उलमा की जो है कोई कंसोर्शियम वगैरह हो गया, वो भी बैठ के इज्तिहाद कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो इज्तिहाद कर रहे होते हैं ना, ये इनका जो इज्तिहाद होता है ये इबादात में इज्तिहाद नहीं होता। इनका इज्तिहाद जो होता है ना, ये एक तो ये कॉम्प्लीमेंट, ये जिसको कहते हैं कॉन्टेम्प्रेरी मसाइल, दौरे हाजिर के मामलात के अंदर इज्तिहाद। ठीक है ना, तो ये वो कर रहे होते हैं इबादात के अंदर। इज्तिहाद का जो दरवाजा है ना इबादात के, भाई नमाज में हाथ इधर बांधना है कि इधर बांधना है, इसके ऊपर उम्मत का इत्तेफाक है कि ये दरवाजा अब बंद हो चुका है। अब आप 20वीं सदी के अंदर या 21वीं सदी के अंदर बैठ करके अब ये फैसला नहीं करेंगे कि जी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो है ना ये जो हाथ बांधने का फैसला किया था उन्होंने गलत फैसला किया था।
نہیں جی وہ تو بالکل ہی غلط تھے، اور پتہ نہیں کہاں سے ان کو حدیثیں وغیرہ انہوں نے بنا لی تھیں، ان کو تو آتی بھی نہیں تھیں ویسے بھی حدیثیں، اور نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں. یہ عبادات کے اندر اجتہاد جو ہے نا وہ ابھی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہمیں کامل اعتماد ہے ان فقہ کے اوپر کہ چاروں کا اجتہاد اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور امت جو ہے نا وہ ان میں سے چاروں میں سے کسی کو بھی فالو کر سکتی ہے، وہ ثواب کے راستے پر ہی ہوگی، سود والا ثواب والا، یعنی ٹھیک راستے پر ہی ہوگی. ٹھیک ہے، تو آپ کا جو سوال ہے نا اس کا یہی جواب ہے کہ یعنی جیسے ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو بھائی وہ تو امام ابو حنیفہ کے ہم اثر تھے، بے شک شاگرد کے درجے پر ہوتے تھے لیکن ہم اثر ہی تھے، اور یہ تو ایکچولی یعنی امام ابو حنیفہ کی تو فقہ تو ویسے بھی ایک یعنی جماعتی فقہ ہے، ٹھیک ہے نا، 40 حضرات کی کنسنسس کے کنسنٹ کے ساتھ پھر وہ ان کے فتاوی لکھے جا رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو اب تو بالکل بھی ایسا معاملہ نہیں ہے نا. کسی نے ویسے الگ سے سوال کیا، پتہ نہیں یہاں پہ لکھ لیتے کہ اجتہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو وہ ڈسکشن ابھی بہت زیادہ ٹائم لے لے گی، ابھی پہلے 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ جو نظام چلا رہے ہیں وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. آج کل والے پیچیدہ مسئلہ خصوصاً ملکی حالات کے نظام ہمارے سمجھ میں نہیں آتا. تو اس کا ایک آسان جواب تو یہ ہے کہ بھئی آپ کی سمجھ کیا اتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ جیسے وہ اردو کا محاورہ ہے کہ کوہ ہمالیہ کو کوزے میں بند کرنے کی کوئی کوشش کرے، یا پیسیفک اوشن کو کوزے کے اندر چھوٹا سا جو ایک پیالہ ہوتا ہے جس میں چھوٹا سا پانی آتا ہے، وہ کہے نہیں جی میں پیسیفک اوشن میرے کوزے میں کیوں نہیں آتا، بھائی کوزہ اتنا چھوٹا ہے کیسے آئے گا پیسیفک اوشن، ہے نا. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یہ تو آپ سوچتے چلے جائیں آپ کے اوپر اس کی مزید کمپلیکیشنز کھلتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو یہ دنیا میں جو معاملات ہو رہے ہیں اگر یہ معاملات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو یہ تو سمجھنا اتنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو آپ ذرا صبر اور برداشت کے ساتھ اپنے مشائخ سے ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. یہ تو پولیٹیکل ایشوز تو کوئی زیادہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس اپنی ڈسٹریکشن کو کم کریں. ٹھیک ہے نا، اپنے آپ کو فوکسڈ بنانے کی کوشش کریں. یہ مسئلے جو ہے نا وہ سمجھنا بہت ہی آسان کام ہے جس کو کہ پولیٹیکل مسائل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، باقی اللہ کا نظام تو یعنی آلموسٹ انفینٹ ہے نا، اس کے اندر تفصیل تو وہ تو ہماری اس چھوٹی سی عقل کے اندر نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ کا سوال جو ہے صرف پولیٹیکل مسائل کے بارے میں تھا، ملکی حالات، تو وہ تو بس اپنی ڈسٹریکشن کو کم کریں، اپنے ذہن سے جو ہے نا وہ جو 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 کلاؤڈ ہے، ٹھیک ہے نا، کلاؤڈ جو ہے نا اس کلاؤڈ کو صاف کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے نا، پھر آپ کو یہ ساری باتیں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر بس ایک بات جو ہے نا وہ کر کے آج ختم کرے گا، 3 منٹ 10 منٹ 10 منٹ اوور ہونے میں رہتے ہیں، 10 منٹ تو کم از کم اوور ہونے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ یہ بات کرنی تھی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کے بارے میں اپنی آیات بیان فرمائی ہے نا، تو اس کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے لیے گول سیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ تمہارا ٹارگٹ ہے اس دنیا میں جو تمہیں بھیجا گیا ہے، تم نے یہاں پہ پہنچنا ہے، یہ تمہاری ڈیسٹینیشن ہے اس دنیا کی زندگی میں، اس کو اپنا ٹارگٹ بناؤ. ٹھیک ہے نا، تو اس ٹارگٹ تک ہم نے پہنچنا ہے، لیکن ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے ایک راستہ آپ کو ٹریورس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، راستہ آپ کو عبور کرنا ہے نا. تو اب یہ جو راستہ ہے نا جس کو عبور کر کے ہم نے ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے اپنے، یہ راستہ جو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، یہ راستہ جو ہے وہ یہ ہے تو سٹریٹ راستہ جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں، لیکن اس راستے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں رکھی ہیں، رکاوٹیں، ہرڈلز، ٹھیک ہے نا، آبسٹیکلز یہ رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو یہ خالی نہیں ہے کہ بس یہ سیدھا راستہ ہے، اب اس سیدھے راستے پہ چلتے رہو تم پہنچ جاؤ گے، نہیں، آبسٹیکلز والا سیدھا راستہ ہے. ٹھیک ہے، تو ایک انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف اس راستے پہ چلنا نہیں ہے بلکہ آبسٹیکلز سے اوائڈ کرتے ہوئے چلنا ہے، اپنا دامن بچاتے ہوئے چلنا ہے. اس کی مثال اگر آپ نے بچپن میں کھیلا ہو یا ابھی بھی اللہ کرے کھیلتے ہوں، بجائے اس کے کہ بچوں کو ٹی وی پہ لگا دینے کے اور گیجٹس پہ لگا دینے کے، اللہ کرے آپ گھر میں کیرم اور لوڈو اور اس طرح کے گیمز کھیلتے ہوں، تو آپ کو اور بھی زیادہ پھر اس کا تجربہ ہوگا. ریسنٹلی بھی ایک گیم ہوتا ہے نا جس کو کہ ہم کہتے تھے سانپ اور سیڑھیاں، سانپ اور سیڑھی، سنیکس اینڈ لیڈر اس کو کہا جاتا ہے. تو سنیک اینڈ لیڈر کا گیم بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ سے چلنا ہوتا ہے، اور ایک اینڈنگ پوائنٹ پہنچنا ہوتا ہے. لیکن راستے میں لیڈرز بھی ہوتی ہیں کہ اگر آپ لیڈر کے اوپر پہنچ گئے سیڑھی کے اوپر تو آپ ایک دم سے جمپ کر کے جو ہے نا وہ دو تین رو اوپر پہنچ جاتے ہیں, ہے نا. لیکن ساتھ راستے میں سنیکس بھی ہوتے ہیں, تو سنیک کے اگر منہ کے اوپر آپ کا گوٹ آ گئی پھر کیا ہوتا ہے, ایک دم سے نیچے, ہے نا. تو بھائی یہ جو راستہ ہے نا یہ بالکل ایسے ہی سنیکس اینڈ لیڈر والا راستہ ہے. تو اس راستے کو پھر طے کرنے کے لیے پھر ہمیں جو ہے نا وہ اسسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا, ٹھیک ہے نا, اور کتابوں کو بھی کچھ انبیاء کے ساتھ بھیجا, ٹھیک ہے, تاکہ چیزیں پریزرو بھی ہو جائیں اور ٹیچرز بھی جو ہے وہ مستقل اللہ تعالیٰ نے اویلیبل کر کے رکھیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان ٹیچرز سے فائدہ اٹھائیں اور ان کتابوں کے ذریعے سے اپنے راستے کو جو ہے وہ چیک کرتے رہیں کہ ہمارا راستہ واقعی صحیح ہے. کہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ٹیچر صاحب ہی جو ہے وہ کسی سنیک کے ہتھے چڑھ گئے, ہے نا, اور وہ خود ہی جو ہے وہ سنیک کے کاٹے میں اب انہوں نے ہمیں آگے بڑھانے کے بجائے الٹا ٹیچر صاحب نے ہمیں نیچے لے کر کے جانا ہے, ٹھیک ہے نا. تو کتابیں کس لیے ہوتی ہیں, تاکہ ٹیچر کو بھی چیک کرتے رہیں کہ وہاں ٹیچر بھی صاحب بھی ٹھیک چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں, ہے نا. لیکن ٹیچر کے بغیر یہ راستہ طے نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے اندر اتنی ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں اور اتنے جو ہیں وہ اس کے اندر پٹ ہولز ہوتے ہیں کہ ایک انسان جس کو کہ علم نہیں ہوتا اور راستے کا تجربہ نہیں ہوتا تو وہ پھر ان سے بچ نہیں پاتا. شیطان جیسے اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ خزولہ بھی ہیں اور جو ہے وہ ٹرکسٹر بھی ہیں اور دھوکے باز بھی ہیں اور اس قسم کے لوگ ہیں, تو پھر ظاہر ہے اس میں جو ہے نا وہ ایکسپیرینس جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں, باقی انشاءاللہ یہاں سے آگے پڑھنا کی کلاس شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.